الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الوجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله بابا سے بلند پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی اثر پر دل کی گہرائیوں سے درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادران اسلام دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے۔ پانچ سو سینتیس ہجری میں رجب المرجب کا چاند تیرہ تاریخ کو اپنی منزل کمال پر پہنچا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب سنجر کی بستی کے لوگ چین کی نیند سو رہے تھے، رات کی دہلیز پر تیسرے پہر نے دستک دی اور تہجد گزاروں کی آنکھیں کھل گئیں۔ جاگنے والے صبح صادق جیسا اجالا دیکھ کر دنگ ہو گئے اور گمان یہ گزرا کہ آج نماز تہجد لگتا ہے کہ ہماری چھوٹ گئی ہے۔ یہ سارے عبادت گزار لوگ گھبرا کر کھلی فضا میں نکل آئے تو دیکھا کہ ایک شعاع نور آسمان کی بے کراں رفعتوں سے خط مستقیم بنائے ہوئے ہے۔ یہ شعاع نور آسمان کی بے کراں رفعتوں سے خط مستقیم بنائے ہوئے سنجر کے ایک گھر کی طرف اور ان کے دولت قطعے پر یہ مرتکز ہے، اور اسی کی روشنی نے صبح کا سما پیدا کر رکھا ہے۔ یہ حیرتناک منظر تہجد گزاروں کے ذوق تجسس کو بیدار کر کے انہیں کشاں کشاں مینارہ نور تک لے آیا۔ وہاں پہنچنے پر انہوں نے ایک عجیب سی ہلچل دیکھی اور ایک نومولود بچے کی پہلی آواز نے ان کی سماعتوں کے دامن پہ پھول برسا دیے۔ انہوں نے دیکھا کہ اس گھر کے ایک فرد اپنے سر ناز کو سجدے میں رکھے ہوئے اللہ رب العزت کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ دوستو، نعمتوں کے شکر ادا کرنے کے لیے سجدے سے بہتر بارگاہ نعیم میں بندے کے پاس کوئی دوسرا نذرانہ نہیں ہے۔ دایا نے آ کر ان بزرگ نے جب سر ناز سجدے سے اٹھایا تو خوشخبری دی کہ آپ کو مبارک ہو، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب علیہ السلام کے طفیل آپ کو بیٹا عطا فرمایا ہے۔ نماز فجر کے بعد ساری بستی کے لوگ قطار در قطار، امبو در امبو اس گھر کے پاس جمع ہو گئے۔ گویا آج ایسا لگ رہا تھا کہ سنجر کی بستی کی قسمت جاگ اٹھی ہے اور پوری فضا یہ لوگوں کی مشاہ میں جان کو معطر کیے ہوئے ہے۔ دوستو، جانتے ہو کہ یہ بچہ کون تھا کہ جس کے دیدار کے لیے پورا گاؤں امڈ آیا؟ قطار در قطار لوگ، امبو در امبو لوگ اور آسمان کی نورانی کرنیں اس بچے کے گھر کو چاروں طرف سے گھیری ہوئی تھی۔ یہ بچہ بڑا ہونے کے بعد غریب نواز کے نام سے مشہور ہو گیا اور یہ گھر غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا گھر تھا۔ جو بزرگ اپنے سر ناز کو سجدے میں رکھے ہوئے تھے، یہ غریب نواز کے والد خواجہ سید غیاث الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اگر نہ ہوتا تیرا آستہ غریب نواز، اگر نہ ہوتا تیرا آستہ غریب نواز، غریب کا تھا ٹھکانہ کہاں غریب نواز۔ اگر نہ ہوتا تیرا آستہ غریب نواز، غریب کا تھا ٹھکانہ کہاں غریب نواز۔ غمے جہاں کے ستائے ہیں در پہ آتے ہیں، غمے جہاں کے ستائے ہیں در پہ آتے ہیں، تمہارا در ہے کہ دار الاماں غریب نواز، تمہارا در ہے کہ دار الاماں غریب نواز۔ مریض غم ہے کوئی چارہ گر نہیں ملتا، مریض غم ہے کوئی چارہ گر نہیں ملتا، ہم اپنا داغ دکھائیں کہاں غریب نواز، ہم اپنا داغ دکھائیں کہاں غریب نواز، یہ در وہ در ہے جہاں زندگی سنورتی ہے، یہ در وہ در ہے جہاں زندگی سنورتی ہے، یہاں سے جائیں تو جائیں کہاں غریب نواز، یہاں سے جائیں تو جائیں کہاں غریب نواز، ہر آدمی یہاں دل سے یقین رکھتا ہے، ہر آدمی یہاں دل سے یقین رکھتا ہے کہ سن رہے ہیں میری داستاں غریب نواز، سن رہے ہیں میری داستاں غریب نواز، رسول پاک کے صدقے میں راہ دکھلا دو، رسول پاک کے صدقے میں راہ دکھلا دو، بھٹک رہا ہے ہمارا کارواں غریب نواز، بھٹک رہا ہے ہمارا کارواں غریب نواز، جلائے جاتے ہیں پھر آشیانے غریبوں کے، آج دوبارہ گجرات میں وہی آگ و خون کی ہولی کھیلنا شروع لوگ کر چکے ہیں، مسلمانوں کو زندہ جلایا جا رہا ہے، جلائے جاتے ہیں پھر آشیاں غریبوں کے، پھر اٹھ رہا ہے چمن سے دھواں غریب نواز، یہ شان بندہ نوازی تو دیکھیے ان کی، یہ شان بندہ نوازی تو دیکھیے ان کی، وہیں غریب کھڑے ہیں جہاں غریب نواز، وہیں غریب کھڑے ہیں جہاں غریب نواز، ہمارے سامنے ایک روز یوں بھی آ جاؤ، سب کہہ دو آمین، ہمارے سامنے ایک روز یوں بھی آ جاؤ، ہمارے سامنے ایک روز یوں بھی آ جاؤ، کوئی حجاب نہ ہو درمیاں غریب نواز، کوئی حجاب نہ ہو درمیاں غریب نواز، زبان ترستی ہے مدت سے گفتگو کے لیے، زبان ترستی ہے مدت سے گفتگو کے لیے، کہاں سے لاؤں میں حسن بیان غریب نواز، کہاں سے لاؤں میں حسن بیان غریب نواز، کہاں میں اور کہاں راز دامن خواجہ، کہاں میں اور کہاں راز دامن خواجہ، کہ میں زمین ہوں اور آسماں غریب نواز، میں زمین ہوں اور آسماں غریب نواز، حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ناز پر سینکڑوں کتابیں موجود ہیں، اور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ناز اتنی حسین ہے کہ دو چار جمعت المبارکہ بھی لگ جائیں تو اس پر تفصیل کے ساتھ گفتگو نہیں ہو سکتی، لیکن جتنی باتیں عرض کر سکتا ہوں آپ کی خدمت میں کروں گا، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعہ بھی اگر غریب نواز کی تعریف بیان کرتے ہوئے گزرے تو اسے بھی گزار دوں گا۔ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سن ولادت میں تاریخ نویسوں تذکرہ نگاروں کے بڑے اختلافات ہیں، زیادہ تر مورخین اس امر پر متفق ہیں کہ آپ کی ولادت 14 رجب المرجب 537 ہجری بروز پیر صبح صادق کے روح پرور اجالے میں ہوئی، آپ کا مقام ولادت سنجر ہے، نجیب الطرفین سید زادے ہیں، والد محترم کی طرف سے حسینی سید زادے ہیں اور والدہ محترمہ کی طرف سے حسنی سید زادے ہیں، والدہ محترمہ کا نام ام الورع مہنور بی بی تھا، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غریب نواز کے دو رشتے ہیں، حضور غوث پاک ایک رشتے سے غریب نواز کے ماموں ہوتے ہیں اور ایک رشتے سے غریب نواز کی خالہ کے بیٹے ہوتے ہیں، حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ جب اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کی والدہ مہرباں کیا فرماتی ہے ان باتوں کو بھی دیکھتے ہیں۔ فرماتی ہیں کہ جس وقت غریب نواز معین الدین حسن کی ولادت ہوئی، ہمارے گھر میں ایک عجیب سا نور پھیل گیا۔ میں نے اپنے ارد گرد بہت سی نورانی صورتیں دیکھی، تھوڑی دیر بعد یہ منظر میری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ پھر میں نے اپنے نومولود بچے کی طرف دیکھا تو میں حیران ہو گئی کہ غریب نواز حالت سجدہ میں تھے۔ میں نے پیار سے انہیں اٹھایا اور اپنی گود میں لے لیا۔ پھر میں نے اوپر نگاہ اٹھائی تو ہزاروں نورانی صورتیں اور حسین چہرے والے، لباس فاخرہ زیوتن کیے ہوئے، قطار در قطار، امبو در امبو کھڑے ہوئے تھے، اور ان کے پاس سے خوشبو کی لپٹیں آ رہی تھی۔ میں حیران تھی یہ لوگ کون ہیں۔ اتنے میں سے ان میں سے ایک صاحب کہنے لگے، اے بی بی مہنور مبارک ہو، آج آپ کے گھر میں معین الدین کی ولادت ہوئی ہے، ہم اس دور کے اقطاب اور ابدال ہیں اور آپ کو خوشخبری دیتے ہیں۔ اس کے بعد غریب نواز کی والدہ مہرباں فرماتی ہیں کہ وہ لوگ پن نگاہوں سے غائب ہو گئے۔ حضور، غریب نواز کی والدہ مہرباں فرماتی ہے کہ جب میرے بیٹے کے جسم میں روح ڈالی گئی، اس وقت سے لے کر پیدائش تک، رات سے لے کر فجر تک، میں اپنے پیٹ سے کلمہ طیبہ کی آواز سنا کرتی تھی۔ مزید فرماتی ہے کہ جب معین الدین ہمارے گھر آئے، اللہ رب العزت نے خیر و برکت کے سارے دروازے کھول دیے اور ہمارے گھر میں فراوانی ہو گئی، ہمارے دل اطمینان اور سرور سے لبریز ہو گئے۔ غریب نواز کی والدہ مہرباں فرماتی ہے کہ جب عورتیں اپنے بچے کو لے کر ہمارے گھر ملنے کے لیے آتی، اور کوئی بچہ جب ماں کی گود میں بے چین ہوتا تو غریب نواز اس وقت میری گود میں ہوتے ہوئے اس کی بے چینی کو بھانپ جاتے تھے اور مجھے اشارہ فرماتے، اور میں اشارے ان کے سمجھتی تھی۔ گویا وہ فرمایا کرتے تھے، گویا وہ کہا کرتے تھے کہ امی جان، یہ بچہ بھوک سے بلک رہا ہے، اس کو دودھ پلایا جائے۔ آپ کی والدہ مہرباں فرماتی ہے کہ جب اس بچے کو دودھ پلایا جاتا اور خاموش ہو جاتا تو میں غریب نواز کی طرف دیکھتی، وہ گود میں لیٹے ہوئے میری طرف دیکھ کے مسکرا رہے ہوتے۔ آپ کی والدہ مہرباں فرماتی ہے کہ جب آپ تھوڑے بڑے ہوئے تو محلے کے بچوں کو، جو آپ کی ہم عمر تھے، اپنے ساتھ اپنے گھر لے آتے اور خود دسترخوان بچھاتے، کھانا پانی ان کے سامنے رکھتے اور ان ساتھیوں کو اپنے ساتھ کھانا کھلاتے۔ جب وہ آسودہ ہو جاتے، ان کے پیٹ بھر جاتے، تو غریب نواز کے چہرے پر میں ہمیشہ خوشی کے اثرات دیکھا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ حضور، غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دادی محترمہ اپنے پوتے پر فدا تھی، لیکن اپنے پوتے کی زندگی کی صرف پانچ بہاریں دیکھ سکی، اور جب غریب نواز کی عمر 5 سال کی ہوئی تو آپ کی دادی محترمہ کا وصال ہو گیا۔ غریب نواز کے والدین الحمدللہ دونوں حافظ قرآن تھے، دونوں نے اپنے شہزادے کی تربیت کا بیڑا اٹھایا اور اپنے شہزادے کی تربیت کرنے لگے۔ بہت ہی کم عمر میں حضور غریب نواز نے قرآن مجید و فرقان حمید حفظ کر لیا۔ غریب نواز کے والد محترم شاندار قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ غریب نواز کی والدہ مہرباں بھی بہت اچھے طریقے سے قرآن پڑھا کرتی تھیں، تو قرآن کی تلاوت کا شوق یہ غریب نواز کو ورثے میں ملا تھا، اور آگے چل کے باتیں آئیں گی تو میں آپ کو بتاؤں گا، انسان تو انسان ہے، جنات بھی غریب نواز کی تلاوت پر وجد کیا کرتے تھے۔ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو بھائی بھی تھے اور ایک بہن بھی تھی، لیکن بھائیوں کے نام کیا ہیں، بہنوں کے نام کیا تھے، اس پر تاریخ کی کتابیں خاموش ہیں، لکھنے والوں نے غریب نواز پہ بہت کچھ لکھا لیکن اس موضوع پر وہ نہ لکھ سکے، تو میں نے جتنی کتابیں کھنگالی ہیں اس میں حضور غریب نواز کے دو بھائی اور ایک بہن کا ذکر تو ہے لیکن ان کے نام کیا ہیں یہ پتہ نہیں ہے۔ لیکن ہاں، غریب نواز کے ایک بھانجے کہ جن کا نام حضرت علی سنجری تھا، یہ اپنے وقت کے بڑے مشہور صوفی بزرگ تھے، حضرت غریب نواز سے یہ بیعت بھی ہوئے اور حضرت غریب نواز نے انہیں اپنی خلافت بھی عطا فرمائی تھی۔ حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم کے بارے میں تذکرہ نگاروں کے مختلف اقوال ہیں، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں بیان کر دیتا ہوں۔ جب آپ کی عمر 11 سال اور بعض روایتوں کے مطابق 15 برس کی ہوئی تو غریب نواز کے والد محترم سید غیاث الدین انتقال کر گئے۔ ایک قول یہ ہے کہ گردش روزگار اور انقلاب حکومت کے سبب سید غیاث الدین اپنے اہل و عیال کے ساتھ عراق کی طرف ہجرت فرما گئے تھے، جہاں کے حالات بہت پرسکون تھے اور عراق ہی میں ان کا وصال ہوا اور وہیں پر وہ مدفون ہوئے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ غریب نواز اپنے والد ماجد کی وفات کے بعد اپنی والدہ مہرباں، دو بھائیوں اور ایک بہن کے ساتھ واپس سنجر تشریف لے آئے، اور ایک روایت یہ ہے کہ آپ کے والد محترم کا وصال سنجر میں ہوا، ایک روایت تھی کہ آپ کے والد کا وصال عراق میں ہوا، ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب سید غیاث الدین کا وصال ہوا اس وقت غریب نواز کی عمر 14 سال کی تھی، اور آپ کے والد مہرباں کا مزار شریف، مورخین کہتے ہیں کہ بغداد میں ہونا یہ ثابت ہے کہ وہ آخری زمانے میں بغداد شریف تشریف لے گئے تھے۔ اب یہ مورخین کی باتیں ہیں، اللہ اور اس کا رسول بہتر جاننے والا ہے۔ 14 سال کی عمر ہے غریب نواز کی، یا کہہ لو کہ 15 سال کی عمر ہے۔ 14 سال کا بچہ کتنے قد کا ہوتا ہے 15 سال کا میں اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ غریب نواز گھر کے بڑے ہیں، باقی بھائی بہن چھوٹے ہیں۔ اب گھر چلانے کی ساری ذمہ داری غریب نواز کے مبارک کندھوں پر آ گئی۔ لوگوں، مرنا سب کو ہے، ہم سب نے اس دنیا سے جانا ہے، لیکن بعض اموات ایسی ہوتی ہیں، بعض موتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہیں۔ مثلا کسی کے بچے چھوٹے ہوں اور باپ کا انتقال ہو جائے، اب اس کی بیوی کے لیے اور بچوں کی ماں کے لیے زندگی گزارنا بہت کٹھن ہو جاتا ہے۔ ہمارا معاشرہ ایسی عورتوں کو حویث پرس نگاہوں سے دیکھنے لگ جاتا ہے، بجائے اس کے کہ معاشرہ ایسے غریبوں کی مدد کرے، لیکن معاشرے کے اندر جس طریقے سے بے حیائی اپنے عروج کی طرف جا رہی ہے، تو وہاں قوم سے یہ توقع رکھنا کہ قوم ایسے گھرانے کی مدد کرے گی یہ بہت مشکل کام ہے۔ اسی طریقے سے کوئی باپ اپنی بیٹی کی شادی کرے اور 2-4 دن کے بعد شوہر کا انتقال ہو جائے، اب اس خاتون سے، اس عورت سے معاشرے کا کوئی بھی شخص شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے تو مائی سمجھانے لگ جائیں گی، حالانکہ وہ بھی ایک عورت ہے، کہ اس سے شادی نہیں کرنا، یہ تو اس کے گھر میں گئی تو اس کا انتقال ہو گیا، تو اس سے پتا چلا کہ لڑکی منوس ہے، گویا منحوس کیا ہے، قسمت کس کی اچھی ہے، ہم نے خود ہی فیصلے کر لیے ہیں۔ تو جس کے بچے چھوٹے ہوں اور باپ کا انتقال ہو جائے، زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں ان سارے لوگوں سے کہتا ہوں جن کو اللہ رب العزت نے بیٹیاں عطا فرمائی ہے، خدا کے لیے اپنی بیٹیوں کی اچھی تربیت کرو، ان کی اچھی تعلیم پر توجہ دو، انہیں پڑھاؤ لکھاؤ، معاشرے کا ایک اچھا انسان بناؤ، ایک کامیاب مسلمان بناؤ، ان کے دل میں عشق رسول، عشق صحابہ، عشق اہل بیت، عشق اولیاء یہ پیدا کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ آگے چل کر کیا لمحات آ جائیں یہ نہ آپ کو پتا ہے نہ مجھ کو پتا ہے، لیکن ہاں میں اتنا جانتا ہوں کہ اگر بیوی پڑھی لکھی ہو اور شوہر کی اتنی آمدنی نہ ہو تو پھر جو ٹیوشن کی فیسوں کے پیسے ہیں وہ بھی ایک طریقے سے بچ جاتے ہیں، اور گھر بہت اچھے طریقے سے ایک کامیابی کے ڈگر پہ چلنے لگ جاتا ہے۔ تو اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اپنی بچیوں کو خدا کے لیے پڑھاؤ، انہیں حافظہ بناؤ، انہیں عالمہ بناؤ، انہیں دین و دنیا دونوں کی تعلیم دو تاکہ وہ اپنے بچوں کی صحیح طریقے سے تربیت کر سکے۔ غریب نواز کی والدہ مہرباں حافظ قرآن ہے، تین بیٹے ہیں ایک بیٹی ہے، سارا ذمہ غریب نواز کے مبارک کندھوں پر آ گیا۔ اب ماں نے ایک دن غریب نواز کو اپنے سامنے بٹھایا اور فرمانے لگی، بیٹا سید حسن، اب دیکھو یہ گھر کی ذمہ داری تمہارے کندھوں پر ہے، لیکن تم نے مایوس نہیں ہونا، تم بہت ہمت والے ہو اور آگے تم نے کس مقام تک پہنچنا ہے یہ میں اچھی طریقے سے جانتی ہوں۔ بیٹا تمہارے والد اپنے پیچھے ایک باغ چھوڑ کے گئے، ایک پنچکی چھوڑ کے گئے اور کچھ نقدی رقم چھوڑ کے گئے، اس باغ ہی سے ہمارا گھر چلتا ہے، جتنے پھل فروٹ فروخت ہوتے ہیں اس کی آمدنی اس باغ کی ہمارے گھر میں آتی ہے، اور اس کو میں دو حصوں میں تقسیم کرتی آئی ہوں، ایک حصہ میں اللہ کے راستے میں دیتی آئی ہوں اور ایک حصے سے میں نے تم بھائیوں اور بہن کی پرورش کی ہے۔ حضور غریب نواز کی تربیت والدہ مہربان نے کی، اللہ اکبر، حضور غریب نواز کو تیار کیا ذہنی طور پر، فکری طور پر، حضور غریب نواز تیار ہو گئے۔ والدہ محترمہ نے ناشتہ تیار کیا دوسرے دن صبح ہی صبح، اور حضرت غریب نواز نے نماز فجر ادا کی، اور ناشتہ کرنے کے بعد غریب نواز اس باغ کی طرف چلے گئے کہ جو آپ کے والد کا تھا، اس میں کئی مزدور کام کیا کرتے تھے۔ غریب نواز کی والدہ مہربان نے پہلے ہی تربیت فرما دی تھی کہ بیٹا یہ مزدور بھی ہماری طرح انسان ہے، ہمارے جیسے ہی لوگ ہیں، ان سے محبت سے بات کرنا، ان سے پیار سے بات کرنا، ان سے اونچی آواز سے کبھی بات نہ کرنا، اور جو ان کی مشکلات ہو اس کو حل کرنے کی کوشش کرنا۔ حضرت غریب نواز کا آج پہلا دن ہے باغ میں، حضرت غریب نواز خود درختوں کو پانی دے رہے ہیں، دیکھ بھال کر رہے ہیں اور پھلوں کو تڑوا رہے ہیں تاکہ یہ پھل نیچے اترے اور پھر مناسب دام پر ان کو فروخت کیا جائے، اور یہ سارے کے سارے پھل فروخت ہوتے ہیں۔ غریب نواز آمدنی لے کر اپنی والدہ مہربہ کی بارگاہ میں آتے ہیں، والدہ مہربہ حزب ثابت اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتی ہیں، ایک حصہ اللہ کے راستے میں دیتی ہیں اور ایک حصہ اپنے بچوں کے لیے رکھتی ہیں۔ زندگی کے ایام گزر رہے ہیں، اب معاملہ تبدیل ہونا شروع ہوتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا کہ جب غریب نواز باغ میں تشریف لاتے تو دیکھتے کہ باغ کا ہر کام پہلے ہی صحیح مکمل ہے، ہوا ہے۔ اللہ اکبر، غریب نواز پھر تلاوت قرآن میں مصروف ہو جاتے، لیکن یہ تجسس ضرور ہوتا کہ آخر وہ کون ہے کہ جو میرے آنے سے پہلے یہ سارے کام نمٹا دیتا ہے۔ اسی تجسس میں ایک رات غریب نواز باغ میں ٹھہرنے پہ مجبور ہو گئے۔ رات کے تیسرے پہر آپ نے دیکھا کہ باغ کی صفائی ہو رہی ہے، لیکن صفائی کرنے والا دکھائی نہیں دے رہا۔ باغ کی صفائی ہو رہی ہے، پھل شاخوں سے ٹوٹ رہے ہیں اور ایک جگہ پہ جمع ہو رہے ہیں، مگر یہ خدمت انجام دینے والا نگاہوں سے اوجھل ہے۔
غریب نواز نے بلند آواز سے کہا، دوستوں کو دوست سے پردہ نہیں کرنا چاہیے، اے لوگوں سامنے آؤ اور معین الدین کو شکریہ کا موقع دو۔ غریب نواز کے جملے کی یہ گونج ابھی باغ میں ختم نہیں ہونے پائی تھی کہ چھ آدمی، چھ لوگ آپ کی طرف آتے ہوئے نظر آئے۔ انہوں نے آ کر کے غریب نواز کو سلام کیا، غریب نواز نے سلام کا جواب دیا، کہا معین الدین ہم جنات ہیں، الحمدللہ صاحب ایمان ہے، اے معین الدین آپ کی تلاوت ہمیں بہت اچھی لگتی ہے اور اس سے ہماری تلاوت کی صحت بھی ہوتی ہے، یعنی ہماری تلاوت میں جہاں جہاں غلطیاں ہوتی ہیں ہم آپ کی تلاوت سنتے جاتے ہیں، غلطیوں کو درست کرتے جاتے ہیں، تو اس رشتے سے آپ ہمارے استاد ہو گئے، ہم آپ کے شاگرد ہو گئے، اگر استاد کی تھوڑی بہت خدمت کر لیں تو یہ احسان نہیں ہے کہ جس کا کہ آپ شکریہ ادا کریں۔ غریب نواز نے فرمایا، بہرحال اہل ایمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ شکریہ ضرور ادا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس خدمت کا بہتر اجر عطا فرمائے، لیکن آج کے بعد یاد رکھنا میرے اور تمہارے درمیان میں کوئی حجاب نہیں ہونا چاہیے۔ غریب نواز فرماتے ہیں کہ پھر وہ حجاب ختم ہو گیا اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا تھا کہ جنات کس تیزی کے ساتھ کام کیا کرتے تھے۔ زندگی کے ایام اب آگے کی طرف جا رہے ہیں۔ سنجر کا سید حسن، سنجر کے سید حسن اور سنجر کے معین الدین، یہ آج دنیا انہیں غریب نواز کے نام سے یاد کرتی ہے، اتنی شہرت، اتنی ویلیو، اتنی اہمیت۔ غریب نواز کو یہ سب کچھ ملا تو کیسے ملا؟ معین الدین اجمیری غریب نواز بنے تو کیسے بن گئے؟ اللہ اکبر۔ ایک دن حضور غریب نواز اپنے باغ میں موجود تھے، ایک مرد کامل مجذوب تشریف لائے، آپ نے بڑھ کر ان کا استقبال کیا نہایت عزت و احترام کے ساتھ، ایک سائے دار درخت کے نیچے انہیں بٹھایا اور ان کی توازو کے لیے انگور کا خوشہ پیش کیا اور مٹی کے پیالے میں ٹھنڈا پانی پیش کیا۔ وہ مجذوب، وہ بزرگ آپ کے حسن سلوک اور اخلاق کریمانہ سے بہت متاثر ہوئے، خوش ہوئے۔ اللہ اکبر۔ ابھی غریب نواز سے کچھ نہیں پوچھا، ایک انگور کا دانہ منہ میں ڈالا اور کہنے لگے، مجھے اس دانے میں سے غیاث الدین کے زہد کا ذائقہ محسوس ہو رہا ہے۔ پھر ایک دانہ اپنے منہ میں ڈالا اور کہنے لگے، مجھے اس دانے سے بی بی مہنور کی تربیت کی خوشبو آ رہی ہے۔ پھر ایک دانہ منہ میں ڈالا اور فرمانے لگے کہ مجھے اس دانے سے سید حسن کے اخلاص کی مٹھاس محسوس ہو رہی ہے۔ غریب نواز 14-15 سال کے ہیں، آپ پورے غور سے ان کی باتوں کو سماعت فرما رہے ہیں۔ عرض کرنے لگے، حضور بلا شبہ آپ میرے متعلق بہت کچھ جانتے ہیں، مگر اپنا تعارف بھی تو کروائیں۔ مجذوب نے کہا، کیوں نہیں سید حسن، میرا نام ابراہیم قندوزی ہے، مجھے لوگ دیوانہ کہتے ہیں، ٹھیک ہی تو کہتے ہیں کہ میں اپنے مرشد حاجی شریف کا دیوانہ ہوں، ان کے ارشاد کی روشنی میں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آج ہی کا دن وہ مبارک دن ہے کہ میرے جذب کی آنکھ پر سلوک کا ابر کرم برسے گا، میرے مرشد نے میری نس نس میں آنکھ بھڑکا کر مجھے ایک چیز عطا کی تھی اور فرمایا تھا کہ ابراہیم قندوزی اسے کھا لینا سکون مل جائے گا، مگر اس چیز کو کھانے کی شرط یہ ہے کہ جب تک معین الدین سے ملاقات نہ ہو جائے اس وقت تک یہ چیز نہ کھانا، پہلے خود کھانا پھر اپنے ہاتھوں سے معین الدین کے منہ میں داخل کر دینا، تمہیں سکون مل جائے گا، تمہیں اطمینان مل جائے گا، تمہیں تمانیت حاصل ہو جائے گی. آج وہ وقت آ گیا ہے. بہت تلاش کیا معین الدین میں نے تمہیں، میں کہاں کہاں نہیں گھوما، میں کہاں کہاں نہیں گیا، لیکن آج تم سے ملاقات ہو گئی ہے. یہ کہہ کر اپنے تھیلے میں ہاتھ ڈالا اور خوشبودار کھلی کا ایک ٹکڑا نکالا، آدھا خود کھایا، آدھا غریب نواز کو کھلایا. اللہ اکبر. حضور غریب نواز نے اپنا حصہ کھا کے پوچھا، حضور آپ کی گفتگو میں کچھ باتیں ایسی ہے جو تشریح طلب ہے، ذرا فرمائیں تو صحیح، پوچھوں آپ سے. کہا پوچھو. کہا یہ فرمائیے حاجی شریف کون ہے، یہ فرمائیے یہ چشت کیا ہے. ابراہیم قندوزی مسکرائے، فرمایا ہاں سید حسن، تم یہ سب کچھ جاننے کے لیے ہی تو پیدا ہوئے ہو، تم سب جان لو گے کہ حاجی شریف کون ہے اور سلسلہ چشتیہ کیا ہے، تمہیں سب پتا چل جائے گا میرے بیٹے. اور یہ الفاظ کہہ کر ابراہیم قندوزی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے. حضرت ابراہیم قندوزی کی اس ملاقات کے بعد سرکار غریب نواز کی طبیعت پر بڑا عجیب و غریب اثر ہوا. اب آپ کا دل دنیا فانی سے بیزار ہو گیا اور ہر رگ و پے میں عشق اور محبت الہی کا دریا موزن ہو گیا. اب اپنی والدہ مہرباں کے پاس آئے اور آ کر کے سارا واقعہ منوان بیان کیا. والدہ مہربان نے کہا کہ بیٹا غریب نواز، بیٹا معین الدین، اب کیا چاہتے ہو؟ عرض کی، امی جان اب دین حاصل کرنا چاہتا ہوں، دین مصطفیٰ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں اور میں اب پڑھنا چاہتا ہوں. والدہ محترمہ، والدہ مہربان خوش ہوئی، ناراض نہیں ہوئی کہ گھر کا خرچ کون چلائے گا، یہ سارے معاملات یہ زندگی کیسے چلیں گے. ناراض نہیں ہوئی، خوش ہوئی. فرمانے لگی، بیٹا سید حسن، جس باغ کی دیکھ بھال کے لیے تم جا رہے ہو نا، اس باغ پر ایسے ہزاروں باغ قربان ہے. میرے بیٹے جاؤ، علم دین حاصل کرو، محنت کرو. باغ فروخ ہو گیا، پنچکی کو فروخ کر دیا، غریب نواز کے ہاتھ کچھ رقم والدہ مہربان نے دی اور پھر غریب نواز اپنے بہن بھائی گھر والوں کو چھوڑ کر تحصیل علم اور تلاش منزل کے لیے اپنے گھر سے نکل گئے. حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے خوف و خطر دشوار گزار راستوں، لغدغ صحراؤں اور بے آب و گیا میدانوں کو طے کرتے ہوئے منزل مقصود کی طرف رواں دواں ہے. راستے میں جہاں کہیں شام ہو جاتی، قیام پذیر ہو جاتے، عبادت الہی میں مصروف ہو جاتے اور صبح نمودار ہوتے ہی غریب نواز اپنا سفر شروع کر دیتے. یہ وہ دور تھا، مورخین کہتے ہیں کہ بغداد شریف، سمرقند، بخارا، نیشاپور، یہ علوم اسلامیہ کے مراکز تسلیم کیے جاتے تھے، جہاں پر بڑے جید علماء کرام موجود ہوتے اور ہزاروں تشتگان علم ان سے اپنے علم کی پیاس کو بجایا کرتے تھے. حضور غریب نواز نے سب سے پہلے نیشاپور جانے کا ارادہ فرمایا، کیونکہ وہاں پر علمی حلقوں میں جو علماء شعر آفاق تھے وہ حضور غریب نواز کے والد مہرباں کے دوستوں میں سے تھے. حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ رہے ہیں. مورخین کہتے ہیں سفر کرتے ہوئے ایک مقام ایسا آیا کہ بالکل ویرانہ تھا. وہاں آپ نے دیکھا کہ دو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے سلام کر کے خیریت دریافت کی اور دھوپ اور ویرانے میں اس طرح بیٹھنے کا سبب پوچھا تو ان میں سے ایک نے مغموم لہجے میں کہا، بھوک اور پیاس سے نڈھال ہو کر ہم یہاں پر بیٹھ گئے ہیں. یہ سن کر حضور غریب نواز نے اپنا سارا کھانا اور پانی جو مشکیزے میں تھا ان کے سامنے پیش کر دیا اور فرمایا لیجئے بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کیجئے. ان دونوں نے بلا تکلف کھانا کھایا اور سارا کھانا اور پانی ختم کر دیا. ان کا ہاتھ کہیں نہیں رک رہا تھا. کھانے کے بعد ان دونوں نے کہا اگر آپ کے پاس کچھ رقم ہے تو وہ بھی دے دیں. آپ نے اپنی تھیلی ان کے سامنے ڈالتے ہوئے کہا اگر اس رقم سے آپ کی ضرورت پوری نہ ہوتی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں. میری والدہ مہربہ نے مجھے یہی رقم دی تھی جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. آپ نے رقم بھی دے دی اور سلام عرض کر کے حضور غریب نواز اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو گئے. کچھ ہی دور بڑے تھے کہ دونوں دوڑتے ہوئے آپ کے پاس پہنچے اور پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں اور مقصد سفر کیا ہے؟ غریب نواز نے فرمایا میں حصول علم کے لیے نیشاپور جا رہا ہوں. آپ کی یہ بات سن کر کہنے لگے دونوں کہ نیشاپور تو یہاں سے بہت دور ہے اور وہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کو تقریباً ایک مہینہ لگ جائے گا. آپ نے کہا یہ بات میں اچھی طرح سے جانتا ہوں. دونوں حیرت سے چیخ اٹھے اور کہنے لگے آپ نے اپنا تمام زیادہ سفر تو ہمیں دے دیا, کھانا بھی دے دیا, پانی بھی دے دیا, پیسے بھی دے دیے, اب یہ بتائیے اب آپ کا ہوگا کیا, کیا بنے گا؟ غریب نواز نے فرمایا اللہ بڑا کارساز ہے. یہ ہے بھروسہ رب کی ذات پر. اگر یہ بھروسہ مسلمانوں میں پیدا ہو جائے خدا کی قسم ہم مسلمان بہت ترقی کی اول درجے پر پہنچ جائیں گے. ہم نے رب پہ بھروسہ کرنا ہی چھوڑ دیا ہے. بہت سارے لوگ, یہ میں ایک ایسی عام بات کر رہا ہوں کہ جو معاشرے میں بولی جاتی ہے, حالانکہ لوگ ایسے ہیں جو اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں, لیکن بہت سارے ایسے بھی میں دیکھتا ہوں جنہوں نے رب پہ بھروسہ کرنا چھوڑ دیا ہے. وہ رب کے جس نے ہمیں پیدا کیا, وہ رب کے جس نے ماں کے پیٹ میں اندھیروں کے اندر ہمیں کھلایا, کیا وہ رب ہمیں ایسے ہی ہم دنیا سے بھوکے چلے جائیں, پیاسے چلے جائیں, کیا رب ہم کو نہیں دے گا؟ یقیناً اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے. اللہ رب العزت سب کچھ عطا فرمانے والا ہے. اللہ اکبر. غریب نواز نے فرمایا اللہ بڑا کارساز ہے, جو اس ویرانے میں تمہیں کھلا سکتا ہے, تمہاری ضرورت پوری کر سکتا ہے, تو کیا رب مجھ پہ رحم نہیں فرمائے گا؟ کیا وہ میرا پروردگار نہیں ہے؟ یہ الفاظ غریب نواز کی زبان ناز سے نکلے, اللہ کے ولی کی زبان ناز سے نکلے. اللہ اکبر. ان لوگوں کے دلوں پہ اثر کر گئے. وہ کہنے لگے اے سید حسن ہم ضرورت مند نہیں ہیں, ہم تو رہزن ہیں, ڈاکو ہیں, آپ نے ہماری آنکھیں کھول دی اور ہمیں اللہ کی ربوبیت پہ بھروسہ کرنا سکھا دیا. ہم کھانا تو واپس نہیں کر سکتے, ہم آپ کا پانی تو واپس نہیں کر سکتے, لیکن یہ پیسے لے لیں جو آپ نے ہمیں دیے تھے. حضور غریب نواز نے بڑا شاندار جواب دیا. غریب نواز نے فرمایا کوئی چیز کسی کو دے کر واپس لینا یہ اخلاق نبوی کے منافی ہے, یہ حضور کی تعلیم کے خلاف ہے. وہ اصرار کرتے رہے لیکن غریب نواز انہیں حیران اور پریشان چھوڑ کر اپنے منزل کی طرف رواں دواں ہو گئے. غریب نواز آگے بڑھتے ہوئے ایک مقام پر پہنچے. ایک بوڑھی عورت, اس کی نظر غریب نواز پہ پڑی. اللہ اکبر. وہ عورت قریب آئی اور اس نے غریب نواز سے کہا کہ بیٹا لگتا ہے کہ آپ مسافر ہو, آپ میرے گھر چلو, میں جو خدمت کر سکتی ہوں آپ کی کروں گی, ایک رات آپ میرے گھر میں آرام کرو. حضور غریب نواز, اب یہ اللہ کی مدد ہے جو حضور غریب نواز کا رخ کرتی ہے. حضور غریب نواز اس بوڑھی خاتون کے گھر چلے گئے. اس نے شاندار میزبانی کی اور حضرت غریب نواز رات بھر عبادت کرتے رہے. اور وہاں سے غریب نواز جب نکلے تو مورخین کہتے ہیں مکمل طور پہ تازہ دم تھے. اپنے منزل کی طرف حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ رواں دواں ہو گئے. اب آپ نے دیکھا کہ ایک قافلہ ہے اور اس نے ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا ہوا ہے. غریب نواز امیر قافلہ کی طرف پہنچے, ان کا نام پوچھا. انہوں نے کہا میرا نام سلیمان ہے. غریب نواز کی چہرہ ناز کو دیکھ کر وہ بہت متاثر ہوئے اور غریب نواز کو انہوں نے اپنے قافلے میں شامل کر لیا. اب حضور غریب نواز کا یہ قافلہ سلیمان جو بزرگ ہیں ان کے ساتھ آگے بڑھتا ہے. ہرات سے ایک قافلہ نیشاپور کی طرف جا رہا تھا جس میں امیر قافلہ سلیمان کے کئی جاننے والے تھے. انہوں نے کہا یہ بچہ تمہارے ساتھ جائے گا, اس کو معمولی خراش تک نہیں آنی چاہیے, اس کی دیکھ بھال کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے, یہ علم دین حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے تاکہ یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دین کی خدمت کرے گا. چنانچہ غریب نواز اس قافلے کے اندر داخل ہو گئے. اب دو چار باتیں عرض کر کے میں گفتگو ختم کروں گا اور پھر آئندہ نشست میں گفتگو کو یہاں سے شروع کر دوں گا. ترکستان, یہ وہ وقت تھا کہ ترکستان کے نو مسلم غز سلطان سنجر کے زیر سایہ ماوراء النہر سے آ کر بلغ میں آ بسے تھے. سلطان سنجر سے ٹکرا گئے تھے, ایک بڑا خونی مارکا ہوا اور سلطان سنجر کو, یعنی سنجر کے سلطان کو اس میں شکست ہوئی تھی. بڑے بڑے سردار قتل کر دیے گئے اور خود سلطان سنجر ان کے ہاتھوں میں قید ہو گیا تھا. مورخین کہتے ہیں غزو نے سلطان سنجر کو بڑا انعام اپنا بادشاہ بنایا, سارے اختیارات اپنے ہاتھ میں لیے اور قتل و غارت گری کا ایک بازار ان غزوں نے گرم کر کے رکھا جس میں بڑے بڑے علماء شہید کر دیے گئے, بڑے بڑے فقہا محدثین اور مشائط ان کو جام شہادت نوش کرنا پڑا. حضور غریب نواز نیشاپور کی ایک مسجد میں آپ نے قیام فرمایا, مسجد کو دیکھا تو بڑا دکھ ہوا, ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ مدتوں سے یہاں پر نماز ہی نہیں ہوئی ہے, کوئی نمازی مسجد میں آیا ہی نہیں ہے. غریب نواز نے اپنے مبارک ہاتھوں سے مسجد کی صفائی کی اور وضو کے لیے کنویں سے پانی نکالا. عصر کا وقت ہوا تو وہ مسجد جو اذان کو ترس رہی تھی, حضرت غریب نواز نے اذان دینی شروع کر دی. مسجد غریب نواز کی اذان سے گونجنے لگ گئی, اللہ اکبر, اور بہار کے علاقے میں بھی غریب نواز کی اذان کی گونج واضح طور پہ سنائی دے رہی تھی. کچھ بوڑھے لوگ سہمے سہمے مسجد میں آئے اور آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی. جب وہ جانے لگے تو غریب نواز سے کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیے, کیونکہ یہ جو غز ہیں یہ کسی نوجوان کو چھوڑتے نہیں ہیں, اسے مار دیتے ہیں. غریب نواز نے کہا زندگی اور موت صرف اللہ کی قدرت و اختیار میں ہے, آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے پھر غریب نواز نے پھر مغرب کی اذان دی, صرف دو بوڑھے نماز میں شریک ہوئے, عشاء میں صرف ایک عشاء کی نماز میں ایک فرد بھی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آیا. آپ نے تکبیر باندھی, تکبیر کہی, نیت باندھ لی اور آپ دوسری رکعت میں جب سورہ حشر کا آخری رکوع تلاوت کر رہے تھے تو جتنے قاتل غز تھے ان کی ایک ٹولی مسجد میں آ گھسی. اب یہ تو ظالم لوگ تھے, انہوں نے تو بڑے بڑے علماء مشائخ کو قتل کیا تھا. غریب نواز دوسری رکعت ہے عشاء کی سورہ حشر کی تلاوت کر رہے ہیں, اللہ اکبر, انہوں نے جب غریب نواز کی تلاوت کی آواز سنی تو ان کے جسم پر راشہ طاری ہو گیا, ایک خوف کی کیفیت اللہ رب العزت نے طاری کر دی. قرآن تو انہوں نے پہلے بھی سنا تھا مگر آج قرآن تھا جو اللہ کے ولی کی زبان ناز سے نکل رہا تھا, اللہ اکبر. اس کا تجربہ ان کو پہلے کبھی نہیں تھا, وہ اطمینان سے بیٹھ گئے. آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے رہے, نماز سے فارغ ہو کر آپ نے غزوں کو مخاطب کیا اور کہا دوستو یہ مسجد اللہ کا فضل ہے, جب تمہیں اللہ کے فضل سے جب تم یہاں پر آئی گئے ہو, وضو کیوں نہیں کرتے, نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ غریب نواز کی بات کا اثر تھا, انہوں نے وضو کیا اور نماز پڑھی. غریب نواز نے انہیں خطبہ دیا, فرمایا دنیا کی حبس انسان کو ہلاک کر دیتی ہے, اگر سکون اور اطمینان چاہتے ہو تو سکون اور اطمینان ملے گا تو وہ اللہ کی یاد میں ملے گا. اللہ کے ذکر میں ملے گا. یہ ارشاد غریب نواز کا ان پر مؤثر ہو گیا. پھر حضرت غریب نواز نے فرمایا، دوستو بے گناہ شہریوں سے تمہاری کیا لڑائی ہے؟ تم انہیں کیوں قتل کر رہے ہو؟ تمہاری لڑائی تو سلطان سنجر سے تھی جس کو تم نے بادشاہ بنا کر کے تخت پر بٹھا دیا، اور اب عوام کو ستا رہے ہو. غزوٹ کی ٹولی کا سردار بولا، ہم جنہیں قتل کر رہے ہیں وہ سب سلطان سنجر سے محبت کرتے ہیں اور یہی ان کا جرم ہے. غریب نواز نے فرمایا، ذرا سوچو تو صحیح، یہ سنجر کے سلطان سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ غریب پرور آدمی تھا، اس نے غریبوں کی مدد کی. اب جو بھی حکمران غریبوں کی مدد کرتا ہے، لوگوں کی باتیں سنتا ہے، اپنے کردار کو اچھا کرتا ہے، اپنی مملکت کی بہتری کے لیے کام کرتا ہے، یہ تو فطری بات ہے کہ انسان اس سے محبت کرتا ہے. حضور غریب نواز انہیں تلقین کرتے رہے. ان کا سردار بولا، آپ کی بات ہمارے دل پہ لگتی ہے، مگر ہم یہ بات پوری فوج کو سمجھا نہیں سکتے، لیکن آپ سے وعدہ کرتے ہیں آج کے بعد ہمارے ہاتھوں سے کوئی بھی بے قصور شخص قتل نہیں ہوگا، یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے. حضرت غریب نواز نے یہ نصیحت ان سے کی، انہوں نے محبت سے غریب نواز کے ہاتھوں کو بوسے دیے، اور حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ یہاں سے اب اپنے سفر کے لیے آگے بڑھتے ہیں. یہ تاریخی باتیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، اور بہت آسان الفاظ میں اور بہت ٹھہر ٹھہر کے پیش کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں لوگ انٹرنیٹ پہ یہ تقریر سنتے ہیں، اور تحدیث نعمت کے طور پہ کہتا ہوں، اللہ غرور و تکبر سے محفوظ رکھے، اس تقریر کو وہ لکھتے ہیں، اور لکھنے کے بعد جب آئندہ جمعہ آئے گا تو دنیا میں اپنی مسجدوں میں یہی تقریر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں، شاہ جی اتنا تیز بولتے ہو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا ہے کہ ہم لکھیں کیسے، بار بار اسٹاپ کر کر کے اس تقریر کو لکھنا پڑتا ہے. چلو دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے، نانا حضور کا فیض پہنچ رہا ہے تو دنیا تک پہنچنا چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.